بسم الله الرحمن الرحيم من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم جو کوئی شب و روز گزارے اور امور مسلمین کے بارے میں اہتمام نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ پچھلے دو ہفتوں کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اپنی پریزنٹیشن کے آغاز میں ہم تین انتہائی اہم خبروں پر نظر ڈالیں گے جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ شیعہ مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو مجروح کیا اور انہیں حالت غم اور افسوس میں مبتلا کیا۔ سامرہ میں امام علی النقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے مقدس روضے پر بوم بلاسٹ، بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ فاضل الانکرانی کا انتقال، شاتم رسول سلمان رشدی کو سر کا خطاب۔ سامرہ میں بم دھماکے کے حملے میں امام علی النقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے کے دو میناروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہ حملہ بدھ 14 جون کو کیا گیا جبکہ مقدس روضے کے سنہری گنبد کو فروری 2006 میں دھماکہ کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی نے کہا کہ عراق کے قابضین اور صہیونی سانحہ سامرہ کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ سامرہ سے تمام مسلمانوں کے دل خون سے پر ہیں۔ اس سازش کے اصلی عامل عراق پر قابض طاقتیں اور صہیونیوں کی جاسوسی خفیہ ایجنسیاں ہیں۔ عراق کے شیعہ اور سنی بھائیوں کو آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ دوسری جانب آیت اللہ سید علی سیستانی نے بھی اس حملے کی شدید مذمت کی ہے اور عراقی عوام سے تاکید کی ہے کہ وہ پرسکون رہیں۔ ایرانی صدر احمدی نژاد نے بھی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اگر مقدس مقامات پر حملے کرنے والے کسی مذہب پر ایمان نہیں رکھتے تو کم از کم انسان تو بنے۔ مقتدی صدر نے بھی اس واقعے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ عراقی عوام جان لیں کہ کوئی بھی مسلمان ان معصوم اماموں کے روزوں کو شہید کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مقدس روزے پر حملے کے بعد شدید فسادات پھوٹ پڑے ہیں جن میں 4 مساجد کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ بغداد میں ایک شیعہ مسجد میں بھی بم دھماکہ ہوا جس میں تقریباً 78 افراد شہید ہو گئے۔ حملہ آور کا تعلق القاعدہ سے بتایا جا رہا ہے۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ فاضل الانکرانی شدید علالت کے بعد 76 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس موقع پر ایران کی وزراء کی کابینہ نے 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمیٰ خامنئی نے اپنے تعزیتی پیغام میں فرمایا ہے کہ ایرانی قوم آج ایک فعال، آگاہ اور انقلابی دینی مرجع سے محروم ہو گئی ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے اپنے پیغام میں آیت اللہ فاضل الانکرانی کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ مرحوم آیت اللہ فاضل الانکرانی کے انتقال کی خبر سن کر سخت رنج و صدمہ ہوا ہے اور اس مجاہد فقیر کی رحلت جاگ انداز سے حوزہ علمیہ قم کو زبردست نقصان پہنچا ہے، اور میں اس عظیم مصیبت پر امام زمانہ اور علماء و فضلاء کو تسلیت پیش کرتا ہوں۔ مرحوم آیت اللہ عظمیٰ فاضل الانکرانی کی تشییع جنازے میں مرائج افزام آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ صافی گلپاگائنی، رہبر معظم کے نمائندے محمدی گلپاگائنی، حکومت اور پارلیمنٹ کے نمائندوں اور دیگر اعلی حکام کے علاوہ لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ آیت اللہ الانکرانی کی نماز جنازہ آیت اللہ عظمیٰ وحید خراسانی نے ادا کی۔ شاتم رسول سلمان رشدی کو ملکہ برطانیہ کوئن الیزابیتھ نے ہفتے کو سر کے خطاب سے نوازا، جبکہ 1989 میں اس ملون کے بارے میں انقلاب اسلامی کے بانی آیت اللہ خمینی نے واجب القتل کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ یہ فتویٰ امام خمینی نے اس وقت جاری کیا جب سلمان رشدی نے شیطانی آیات نامی کتاب لکھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی۔ ایران نے سلمان رشدی کو سر کا خطاب دیے جانے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکمران اسلاموفوبیا کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان محمد علی حسینی نے کہا کہ ایک مرتد کو سر کے خطاب سے نوازنا برطانوی حکمرانوں کو اسلامی کمیونٹی کے مخالف کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ شاعر اسلامی کی توہین اتفاقیہ نہیں ہوتی بلکہ ایک منظم طریقے سے انجام پاتی ہیں جو کہ مغرب ممالک کی ایما پر کی جاتی ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر برطانیہ کی جانب سے سلمان رشدی کو سر کا خطاب دیے جانے کی مخالفت کی ہے اور برطانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سر کا خطاب واپس لے، جبکہ قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اعجاز الحق نے کہا کہ اگر کوئی شاتم رسول پر خودکش حملہ کرے تو بالکل جائز ہے۔ وفاقی وزیر کے اس بیان پر شدید رد عمل نظر آیا اور یورپی یونین نے وزیر اطلاعات محمد علی دورانی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وفاقی وزیر کے بیان کو واضح کریں۔ جبکہ سر کا خطاب دیے جانے پر ایران نے تہران کے لیے برطانیہ کے سفیر کو طلب کر لیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان نے کہا کہ اس توہین آمیز اقدام سے 1.5 ارب مسلمانوں کے احساسات مجروح ہوئے ہیں۔ پاکستان، ایران اور مسلم امہ کی جانب سے احتجاج کا برطانیہ پر کوئی اثر نہ ہوا اور برطانوی حکومت نے اس عمل کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ سر کا خطاب سلمان رشدی کو اس کی خدمات کی بنا پر دیا گیا ہے اور اس کی وجوہات واضح ہیں۔ اب ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق اہم ممالک کے حوالے سے چند خبروں پر نگاہ ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اسلامی جمہوری ایران کے حوالے سے چند خبریں موجود ہیں۔ ڈاکٹر احمدی نجات نے کہا کہ ہمیں توانائی حاصل کرنے کے نئے اور منفرد طریقوں کی جانب جدوجہد کرنا ہوگی۔ وہ تہران میں 6th نیشنل کانفرنس آن انرجی کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور ضروریات کے پیش نظر ہمیں توانائی حاصل کرنے اور استعمال کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم سائنٹیفک لائنز پر کام کریں۔ ایران کے صدر احمدی نجات نے کہا کہ بعض غیر ملکی طاقتیں ایران اور روس کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ تہران میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ تہران اور ماسکو کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں، تاہم بعض غیر ملکی طاقتیں دونوں ملکوں کے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہیں۔ وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے مطالبہ کیا کہ ایران کا ایٹمی معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، جبکہ دوسری جانب چین نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ مذاکرات ہی ایران کے ایٹمی مسئلے کا بہترین حل ہے۔ یہ بات ویانہ میں اقوام متحدہ کے دفتر میں چینی سفارتکار نے کہی، جبکہ پیر سے ویانہ میں 5 روزہ اقوام متحدہ کے 35 رکنی ممالک پر مشتمل بورڈ آف گورنرز کا اجلاس شروع ہوا، جس کا مقصد ایران کے ایٹمی مسئلے پر بات چیت ہے۔ نیٹو ذرائع کے مطابق کہا گیا ہے کہ ایران افغانستان میں طالبان کی مدد کر رہا ہے اور انہیں اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے، جبکہ ایران نے امریکہ کے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے قندھار میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کی جانب توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا کہ سفارت خانے پر حملہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ طالبان ایرانی حکومت سے نفرت کرتے ہیں۔ دوسری جانب طالبان نے بھی ایرانی امداد کی مخالفت کی ہے۔ امریکی افواج نے 3 ایرانی سفارتکاروں کو یرغمال بنا لیا اور گھنٹوں پوچھ گچھ کی۔ یہ سفارتکار برستہ بغداد ایران واپس جا رہے تھے کہ رستے میں عراقی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ پوچھ گچھ کے بعد ان سفارتکاروں کو ایمبیسی کے عہدیداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ منوچہر متقی نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ 5 ایرانی سفارتکاروں کو جلد از جلد رہا کرے۔ منوچہر متقی نے کہا کہ امریکہ نے ایرانی سفارتکاروں کو گرفتار کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اسے اپنے اس عمل پر پچھتانا پڑے گا۔ مملکت عراق کے حوالے سے بھی ہمارے پاس چند خبریں موجود ہیں۔ یو ایس ڈیپیوٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ جان نیگرو پونٹے نے عراق کا دورہ کیا اور پرائم منسٹر نوری المالکی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں شکایت کرتے ہوئے پرائم منسٹر نوری المالکی نے کہا کہ پڑوسی عرب ممالک سیاسی پیش رفت میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکہ نے کہا کہ وہ عراقی عہدیداروں کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں۔ یو ایس ڈیفنس سیکرٹری رابرٹ گیٹس نے بھی عراقی عہدیداروں سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ واشنگٹن کو عراقی صورتحال پر سخت تشویش ہے۔ मिडिल ईस्ट भी पिछले दिनों मीडिया की नज़रों में रहा। लबनान में जारी बहरानों पर नज़र डालते हैं। लबनान के बुजुर्ग शिया आलिम आयतुल्ला हुसैन फजलुल्लाह ने कहा, इस्लामिक मूवमेंट्स को चाहिए कि वो मजहबी साजिशों से होशियार रहें। इन्होंने इस्लामी तहरीकों से कहा कि वो इलाकाई और बैनुल अक्वामी इंटेलिजेंस एजेंसीज की साजिशों पर नज़र रखें। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान ने मशरक़ वस्ता में मुसलमानों में हम आहंगी पैदा करने के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। अक़्वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने गहरी तश्वीश का इजहार करते हुए कहा कि सीरिया लबनान को गैर कानूनी तरीके से हथियार फराहम कर रहा है। हालिया दिनों लबनान के शहर बेरूत में धमाका हुआ जिसमें लबनानी पार्लियामेंट के रुकन वलीद एदो हलाक हो गए। एदो का ताल्लुक साद अल हरीरी की जमात से था जो सीरिया मुखालिफ हुकूमती जमात है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने असम्बलियां तोड़कर इस्माइल हानिया की हुकूमत ख़त्म कर दी है और मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि दूसरी जानब हमास के हामी जंगजुओं ने गजा का कंट्रोल संभाल लिया है। 6 रोज़ा जारी कशीदगी में तकरीबन 100 से जायद अफराद मारे गए हैं और फलस्तीनी रियासत कायम होने की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। मुमलिकत पाकिस्तान के हवाले से नज़र डालते हैं चंद अहम खबरों पर। ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट अगले महीने तय पा जाएगा। इस मुआहदे की अमालियत तकरीबन 7 अरब डॉलर है और प्राइस फार्मूला जनवरी में ही तय पा चुका है, जबकि ईरान के ऑयल मिनिस्टर काजिम वजीरी का कहना है कि ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर 50% काम मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान पर अमरीका को सख्त तश्वीश है। ये बात कोंडोलिज़ा राइस ने वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी से मुलाकात से पहले सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कही। कोंडोलिज़ा राइस ने साफ और मुनसफाना इंतखाबात की जरूरत पर जोर दिया है। दूसरी जानब खबरों के मुताबिक रिचर्ड बाउचर के हालिया दौरे पाकिस्तान से भी इस बात की वजाहत होती है कि अमरीका पाकिस्तान में मुनसफाना इंतखाबात चाहता है। इसके साथ ही हमारा न्यूज़ राउंडअप इख्तिताम को पहुंचा। आपकी समाअत का बहुत शुक्रिया।
दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين زي المكرم یہ 15 دن انتہائی حوادث کے دن ثابت ہوئے اور इनके अंदर कई ऐसे इत्तेफाकात पेश आए हैं जिनका मुस्तकबिल के वाकयात के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। कुछ सानियात तबीयी हैं जैसे मर्ज़े तकलीफ और बामल मुशाहिद आलिम अयतुल्लाह फाज़िल अंकरानी की वफात है। उसके अलावा 3 बड़े वाकयात हैं कि जो सियासी लिहाज से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और ज़रूरी है कि उनके ऊपर गुफ्तगू की जाए। सान सामर्रा है जिसकी अपनी दीनी अहमियत भी है और इंतहाई सियासी अहमियत भी है। इसी तरीके से अंग्रेज गवर्नमेंट के हाथों रसूल खुदा की तौहीन करने वाले सलमान रुश्दी को अवार्ड देना, हम समझते हैं इसके बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन हैं। और तीसरा मामला महबूजा फलस्तीन के इलाके में कायम हमास की हुकूमत का खात्मा और वहां पर महमूद अब्बास की तरफ से एक नई हुकूमत की तश्कील। हम समझते हैं तीनों वाकयात इंतहाई अहमियत के आमले में, चूंकि सलमान रुश्दी के वाकये और सामर्रा के वाकये में हम समझते हैं कि लिंक है, लिहाजा उसको दूसरे नंबर पर रखते हुए पहले मैं हमास की हुकूमत के खात्मे से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहां तक भी कुफ्र को मुसलमानों से मुकाबला दरपेश है, उनकी ख्वाहिश यह है कि कुफ्र साजिशों के जरिए से मुसलमान को कमजोर कर ले। तो एक मुसलमान जो कमजोर हो वो कुफ्र के लिए तरने वाला है, لہذا ہمیشہ چاہیں گے کہ جہاں کہیں انہیں مسلمانوں سے مقابلہ کرنا پڑے کچھ ایسا کام کریں کہ مسلمان اپنے درمیان لڑتے ہوئے کمزور ہوتا چلا جائے. جیسا کہ 15 دن پہلے میں نے آپ کی خدمت بحث کیا تھا کہ اسٹریٹجی یہ نہیں ہے کہ کافر مسلمان سے لڑے گا, اسٹریٹجی یہ ہے کہ مسلمان مسلمان سے لڑے گا, اور اسی طریقے سے اسٹریٹجی یہ ہے کہ شیعہ شیعہ سے لڑے گا. تو فلسطینیوں کے معاملے میں 7 سال سے ان کی حکمت عملی یہی ہے کہ پہلے نمبر میں کوئی فلسطینی گروہ مضبوط نہ ہو پائے, اگر فتح مضبوط ہوتی تو یہ کسی اور کے ذریعے سے اسے توڑوا دیتے, اور اگر حماس مضبوط ہوئے تو انہوں نے فتح کے ذریعے سے اسے توڑوانے کی کوشش کی. بس حکمت عملی کا ان کا پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ کسی فلسطینی گروہ کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہیں گے. اگر 2 فلسطینی گروہ میں سے انتخاب کرنا پڑے تو یقیناً فتح کا انتخاب کریں گے, یاسر عرفات کی تنظیم کا انتخاب کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یاسر عرفات کی تنظیم میں ان کے بٹھائے ہوئے آدمی بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں, ان کو معلوم ہے انہیں یاسر عرفات کی تنظیم سے اپنے وجود کے بارے میں کوئی خطرہ رہا نہیں ہے, اور حماس کے ذریعے سے ان کا اپنا وجود خطرے میں پڑے گا. یہ اسٹریٹجی کا دوسرا حصہ ہوا. بس پہلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کوئی فلسطینی گروہ کبھی بھی مقبوضہ فلسطین کے اندر مضبوط نہ ہو پائے. دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب بھی 2 گروہوں میں ٹکراؤ ہو, یاسر عرفات کی فتح کو دوسرے گروہ کے اوپر فوقیت حاصل ہونی چاہیے. حماس نے, حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کے اندر موجود جو سیاسی فضا تھی اس سے فائدہ اٹھایا. 2 بڑی طاقتیں تھیں حماس کے پاس, 2 بڑے آرگومنٹس تھے جس کی وجہ سے حماس فلسطینیوں کے اندر مشہور ہو گئے. پہلی بات تو یہ کہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ فتح 60 سال سے ان کا وقت برباد کر رہی ہے اور فلسطین آزاد نہیں ہوگا. فلسطینیوں نے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ یاسر عرفات کی جتنی بھی حکمت عملی ہے وہ صرف اپنی طاقت کو محفوظ کرنا ہے. فتح کی ساری حکمت عملی صرف اس بات کے اوپر تھی کہ فتح کا کیسے کنٹرول رہے گا یاسر فلسطینیوں کے اوپر. لیکن یہ کہ اسرائیلیوں کے چنگل سے فلسطین کو چھوڑوا لینا, انہوں نے احساس کیا کہ یہ یاسر عرفات اس کی تنظیم کی بس کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ چونکہ یاسر عرفات کی تنظیم دین اور مذہب سے بیگانہ ایک تنظیم ہے, ان کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے اندر مسلسل پولیٹیکل کرپشنز لوگوں کے سامنے آئے. یعنی جب سے مقبوضہ فلسطین کے اوپر یہ فلسطینی حکومت تشکیل پائی ہے اس وقت سے لے کر اب تک مسلسل نظر آتا رہا کہ جو فنڈ عربوں کی طرف سے یا دنیا کی دوسرے ممالک کی طرف سے فلسطینیوں کے لیے جاتا تھا وہ زیادہ تر سازمان فتح کے اپنے کاموں کے اندر ختم ہو جایا کرتا تھا, ان کی اپنی کرپشن کے نظر ہو جایا کرتا تھا, اور ان کی کرپشن کے بہت سارے کیسز ہیں جو پکڑے بھی گئے لیکن ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. ان کو معلوم تھا فلسطینیوں کو کہ حماس کی تنظیم کے اندر اسرائیل سے مقابلے کا ایک پہلو بھی ہے, اور دوسرا معاملہ یہ کہ یہ امانتدار دیانتدار لوگوں کے اوپر مشتمل ہے, ان کے اندر کرپشن موجود نہیں ہے. تیسرا معاملہ جو اگر کوئی قرار دے تو وہ حماس کا بہت اچھا ویلفیئر کا نظام تھا, انہوں نے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نظام بنایا, اور ایک اتنا اچھا نظام بنایا جس سے فلسطینی عوام راضی ہو گئے اس بات کے اوپر, قانع ہو گئے اس بات کے اوپر کہ ہمیں حماس کا ساتھ دینا چاہیے. نتیجہ یہ کہ حماس کی گورنمنٹ بنی, انہوں نے ووٹنگ کے ذریعے سے ڈیموکریسی کی پروسیس کے اندر رہتے ہوئے جس کو ویسٹرن کنٹریز ڈیموکریسی کہتے ہیں اپنے انتخابات کے ذریعے سے اپنے آپ کو جتوایا اور حکومت تشکیل دی. ہم سمجھتے ہیں یہ وہ چیز تھی کہ جو اسرائیلی اور امریکی مفادات کے 100% مخالف گئی. اور پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حماس کا یہ حکومت تشکیل دینا مغرب کے لیے سیاست سے زیادہ نظریے میں مشکل بن رہا تھا. سیاسی طور پہ بھی مشکل تھا کہ مقبوضہ فلسطین کے اوپر حماس گورنمنٹ تشکیل دے, لیکن نظریے کے اندر ایک بہت بڑی مشکل ان کے سامنے پیش آ رہی تھی, اور وہ یہ تھی کہ کیا ڈیموکریسی جس کو اب تک مغربی ممالک نے مسلمانوں کے خلاف آلہ کار کے طور پہ استعمال کیا تھا, کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈیموکریسی بھی مسلمانوں کے حق میں چلی جائے. فلسطین کے تجربے نے دکھایا کہ اگر آپ ڈیموکریسی کا نام لیتے ہیں, آزاد انتخابات کا نام لیتے ہیں, تو مسلمانوں کے آزاد امیدوار حماس قسم کے لوگ تھے. جب امریکہ نے دیکھا کہ اس کا نظریہ ڈیموکریسی کا نظریہ حماس کے ہاتھوں شکست کھا رہا ہے, اب ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے بے بسی کا احساس کیا. یعنی تصور کیجئے کہ اگر پوری دنیا کے اندر امریکہ یہ کہہ رہا ہے انسانی حقوق کی خاطر, سیاست کی خاطر, ڈیموکریسی کی خاطر ہم حملہ کر رہے ہیں, انسانوں کو آزاد کرانے آئے ہیں, تو اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جس ڈیموکریسی کے ذریعے آپ انسانوں کو آزاد کرنے آئے تھے اس ڈیموکریسی کے ذریعے فلسطینیوں نے حماس کا انتخاب کیا ہے, اب آپ حماس کا ساتھ دیں؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ امریکہ، یورپ، اسرائیل تینوں نے حماس کی گورنمنٹ کا بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ آخر میں انہوں نے طاقت کا استعمال کیا، محمود عباس کی الفتح اور حماس کے درمیان باقاعدہ جنگ ہوئی، اسٹریٹ وار ہوتی رہی، اور کئی دنوں کی اس خانہ جنگی کے بعد حماس کو فتح حاصل ہو گئی. فتح کسی کو بھی حاصل ہوتی ہے، اسٹریٹ وار اچھی چیز نہیں تھی. اس کی وجہ میں نے آپ کی خدمت درج کی، صہیونی منصوبہ یہ ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے اندر تمام فلسطینی کمزور رہے. حماس کو جیسی فتح حاصل ہوئی، محمود عباس نے دیکھ لیا، الفتح نے، امریکہ اور یورپ نے، کہ اب پورا مقبوضہ فلسطین حماس کے ہاتھ میں چلا جائے گا. انہوں نے اس بات سے بچانے کے لیے کہ کہیں پورا مقبوضہ فلسطین حماس کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، محمود عباس کے ذریعے حماس کی حکومت کا خاتمہ کیا اور ایک نئی حکومت تشکیل دے دی. اب یہاں پر فلسطینیوں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے بہت اچھا ایک موقع پیش آیا، وہ یہ کہ جیسے ہی محمود عباس نے حماس کو نکال کر نئی فلسطینی حکومت تشکیل دی، یورپ نے اپنی امداد بحال کر دی، امریکہ نے اپنی امداد بحال کر دی، اور اسرائیل نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم ایسی فلسطینی حکومت کو ضرور قبول کریں گے جس میں حماس نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں یہ کام بہت اچھا انجام پایا، گرچہ ایک نقصان ہوا ہے، حماس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے، محمود عباس کی بنائی ہوئی حکومت وہاں پر بیٹھ گئی ہے، لیکن ایک بہت اچھا فائدہ یہ ہوا کہ فلسطینیوں کی آنکھیں اور کھل گئی ہوں گی. فلسطینیوں نے بہت اچھی طرح پہچان لیا ہوگا کون اسرائیل کا دشمن ہے اور ان کے لیڈرز میں سے کون اسرائیل کا ساتھ دینے والا ہے. ایک اور خبر گوشہ و کنار کے اندر تھی جس کے اوپر توجہ بہت زیادہ نہیں ہو پائی، وہ یہ کہ جب حماس نے اپنا کنٹرول حاصل کیا ہے فتح کے آفیسز کے اوپر، تو فتح کا ایک ریکارڈ روم بھی حماس کے ہاتھ لگا ہے، اور اسرائیلیوں نے اس ریکارڈ روم کے بارے میں امریکہ اور یورپ کو اطلاع دی تھی کہ اس ریکارڈ روم میں ان تمام عرب لیڈرز اور عرب پرسنالٹیز کا ریکارڈ ہے جنہوں نے موساد کے ساتھ کانٹیکٹس رکھے ہیں. حماس کے پاس بھی سارا ریکارڈ پہنچ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس اس وقت کم از کم اس ریکارڈ کو فالو کریں گے، اور کچھ عرصے کے اندر میرا اپنا یہ خیال ہے شاید مہینہ دو مہینے کے اندر حماس ایسی تمام شخصیتوں کو بے نقاب کریں گے اور ان کے موساد کے ساتھ جو تعلقات رہے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے برملا کریں گے. ہمارے خیال میں حماس کی گورنمنٹ کی فوری برطرفی کا ایک سبب یہ ریکارڈ ہے. اگر حماس حکومت میں رہتے اور حکومت میں رہتے ہوئے یہ اعلان کرتے تو فلسطینی حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا، اب حماس کو ایک گروہ بن کے اس کا اعلان کرنا پڑے گا. بہرحال اس ریکارڈ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حماس چاہے حکومت میں ہو چاہے ایک گروہ بن کے اعلان کرے، اس سے عرب ممالک کو پہچاننے میں، عرب شخصیتوں کو پہچاننے میں اور انشاءاللہ فلسطینی تحریک کے مستقبل کے سلسلے میں مفید اقدامات انجام پائیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. سانے سامرا، جیسے کہ آپ ذہن میں ہے پچھلے سال فروری میں بھی یہی معاملہ پیش آیا تھا. اس موقع پر بم دھماکے کے ذریعے سے جو امام کے روضہ مبارک کی گنبد کو شہید کیا گیا تھا اور اس دفعہ میناروں کو شہید کیا گیا. ایرانی ٹی وی کی ایک رپورٹ ہے یہاں پر، اور اس رپورٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے اس حملے کو انجام دیا وہ محافظین کو باندھنے کے بعد اندر داخل ہوئے. بعد میں نوری مالکی نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ یہ ثابت ہوا ہے کہ وہاں کے محافظ حملہ آور سے ملے ہوئے تھے، وہاں کے محافظ حملہ آور سے ملے ہوئے تھے، یعنی سامرہ کے اس روزے کے محافظ حملہ آوروں کا ساتھ دے رہے تھے. ایرانی ٹیلیویژن کی رپورٹ کے مطابق یہ لوگ اندر گئے ہیں، چھ گھنٹے تک انہوں نے بم پلانٹ کیے ہیں وہاں پر، چھ گھنٹے کا ٹائم دیا انہوں نے، اور اس میں ہر اس جگہ پر جہاں پر بم لگانا ممکن تھا جس کے ذریعے روزے کو نقصان پہنچے اس کام کو انجام دیا. تو میں آپ کی خدمت درج کرتا چلوں، مینار گرا دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. مینار پوری مسجد کی، پوری عمارت کی مضبوط ترین جگہ ہوتی ہے، ظاہر کیونکہ بہت ہائٹ کے اوپر ہوتی ہے تو اس کی بنیادیں بہت مضبوط بنیادیں بنائی جاتی ہیں، اور عام بم دھماکوں سے اس مینار کو گرایا نہیں جا سکتا. یعنی اگر آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہیں کہ ایک مینار جب بنایا جاتا ہے تو اس کو گرانا کتنا مشکل ہے، تو پاکستان میں ایک جگہ پر ایک مینار ہے جس کو گرانے کے اوپر دو فرقوں کا بہت بڑا مقابلہ رہا ہے. اس ایک مینار کے اوپر بعض اوقات ایک دن کے اندر 100 سے زیادہ راکٹ لانچر فائر کیے جاتے تھے، لیکن وہ مینار نہیں گرا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہ دو مینار گرانے کے لیے 6 گھنٹے کی کارروائی واقعی ضروری تھی. اب یہاں پر متعدد سوال ابھرتے ہیں. وہ یہ کہ کیا چھ گھنٹہ اتنا ٹائم کافی نہیں تھا کہ جس کے اندر کسی کو بھی اطلاع ہو پاتی؟ کیا چھ گھنٹے میں کسی نے بھی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو آبزرو نہیں کیا کہ کوئی چیز ہے جو غیر معمولی طور پر انجام پا رہی ہے؟ اس کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ امریکی اور عراقی فوج کے اندر موجود امریکی عوامل کی سرپرستی کے اندر انجام پایا ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم یہ قبول کریں کہ ان کے جاسوسی اداروں نے یا خود اس کام کو انجام دیا ہے یا اپنی سرپرستی میں اس کام کو انجام دیا ہے. بہت اچھی طرح اس بات کا پوری دنیا کو اندازہ ہے کہ پورے عراق کے اندر صہیونی سیکیورٹی سروسز کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں پورے عراق کے اندر. حتیٰ معمولی معمولی چیزوں پر صہیونی افراد صہیونی جاسوس اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں. من جملہ ان میں سے ایک کام عراق کی زمین کی خرید و فروخت کے اندر. عراق کی زمین کو بڑی تعداد میں صہیونی نے خریدنا شروع کیا ہے اور ان زمینوں کے اوپر دسترسی حاصل کر رہے ہیں کہ جس کے بعد جب عراق کا معاملہ ختم ہو جائے تب بھی عراق کی سرزمین اہم جگہوں پر صہیونیوں کے ہاتھ میں رہ جائے. یہ باتیں سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ صہیونی عناصر گھسے ہوئے ہیں اور امریکیوں کے ہونے یا نہ ہونے کا تو سبھی کو علم ہے. 2 لاکھ سے زیادہ فوج دے کر ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر قابض ہے. ان دو عناصر کی طرف آیت اللہ خامنئی نے اشارہ فرمایا اور انہوں نے کہا کہ یہ دو عناصر ہیں جو اصل میں ذمہ دار ہیں. اور حقیقت یہی ہے. جہاں تک معاملہ القاعدہ کا ہے, القاعدہ جیسا کہ ہم متعدد دفعہ عرض کر چکے ہیں سوائے ایک عنوان کے کوئی چیز نہیں ہے. القاعدہ یعنی وہی امریکی نظام, القاعدہ یعنی وہی امریکی جاسوسی نظام کہ جو ظاہر میں کچھ لوگوں کو کاسٹ کرتا ہے, پلان کرتا ہے تاکہ بعد میں جہاں چاہے ان کے ذریعے سے اپنے مفادات کو پورا کریں. تو اسامہ بن لادن کی حیثیت کیا ہے اس معاملے کے اندر یا القاعدہ کی حیثیت کیا ہے اس معاملے کے اندر؟ یہ تمام کا تمام امریکہ کا نظام بچھایا ہوا ہے. اب یہ کہ کیا اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں, چند اہداف بہت واضح ہیں. پہلا اہداف سنی اور شیعہ کے درمیان ایسی جنگ کروانا کہ جس سے یہ کمزور ہو جائے. وہی معاملہ جو میں نے عرض کیا فلسطین کے اندر صہیونیوں کی سازش ہے کہ دو فلسطینی گروہ لڑے, اتنا لڑے کہ صہیونیوں سے مقابلہ کرنے کے قابل کوئی نہ رہے. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے, شیعہ سنی سے لڑے اور سنی شیعہ سے لڑے, اتنا لڑے کہ امریکہ کا مقابلہ کرنے کے قابل کوئی چیز باقی نہ رہے. بنیادی سیاست کے اندر اور اس سیاست کے اندر وہ یہاں تک جائیں گے کہ دونوں میں سے کسی کے بھی مقامات مقدسہ کو نہیں چھوڑیں گے. اگر اہل سنت یہ سمجھ رہے ہیں, اگر ان میں سے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ صرف شیعہ مقدس مقامات کا ہے تو ہرگز ایسا نہیں ہے. وہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اپنے مقدس مقامات بھی ضبط کے اندر آ رہے ہیں. ممکن ہے کوئی یہ کہ یہ شیعہ ایکٹیویسٹ ہیں کہ جو جا کر ان کے سنیوں کے مقدس مقامات پہ حملہ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہوا ہوگا. مراجع کی طرف سے مسلسل اصرار اس بات کے اوپر ہے کہ کوئی ان کا ماننے والا اہل سنت کے مقدس مقامات کی توہین نہ کرے, اور مرجع کا ماننے والا جانتا ہے کہ اگر وہ ان کے حکم کی مخالفت کرے تو وہ سوائے گناہ کے کچھ حاصل نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے شیعہ نہیں ہے جو جا رہا ہے سنیوں کے مساجد کے اوپر حملہ کر رہا ہے. یہ درحقیقت وہی القاعدہ اور وہی امریکہ کے بٹھائے ہوئے جاسوس ہیں جو ایک طرف چاہتے ہیں سامرا کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور دوسری طرف سے 24 گھنٹے کے اندر 4 سنی مساجد کو نظر آتش کر دیتے ہیں. ہمارے خیال میں اس کا پہلا رخ عراق کو کمزور کرنا ہے. اور ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, اگر کوئی یہ کہے کہ ان تمام حوادث کے نتیجے میں امریکہ بدنام ہو رہا ہے تو امریکہ یہ کام کیوں کرے گا؟ ہم نے پہلے بھی عرض کیا, دوبارہ عرض کرتے چلیں, وہ یہ کہ امریکہ کا بنیادی مقصد ایک تسلیم ہوا ہوا عراق ہے, ایک جھکا ہوا عراق ہے. وہ امن چاہتے ہیں لیکن ایسے عراق کے اندر امن چاہتے ہیں جس کے اندر مقاومت ختم ہو چکی ہو. اگر مقاومت باقی ہو تو امریکی چاہیں گے کہ جنگ ہو, اتنی جنگ ہو کہ مقاومت ختم ہو جائے اس کے بعد امن ہو. بس امریکہ صرف امن نہیں چاہے گا, امریکہ پسا ہوا عراق دیکھنا چاہے گا, امریکہ جھکا ہوا عراق دیکھنا چاہے گا. اس خاطر وہ ہر کام کو انجام دیں گے چاہے اس میں ان کو بدنامی اٹھانی پڑ جائے. آج پوری دنیا امریکہ کے اوپر مذمت کر رہی ہے کہ قابض فوج ذمہ دار ہے ملک کی سلامتی کے لیے جس ملک کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے, جس کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے. امریکہ 2 لاکھ سے زیادہ تعداد فوج کے ہوتے ہوئے ذمہ دار ہے کہ عراق کے اندر امن و سکون کا ملاحظہ کرے, لیکن امریکہ یہ تمام بدنامیاں برداشت کر رہا ہے تاکہ عراقی عوام کی تمام طاقتوں کو ختم کر دے, انہیں کچل دے, اور اس سے بڑھ کر ایک اور ہدف ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ انتہائی اہم ہے. اور وہ یہ ہے کہ شیعہ ان مقدس مقامات کی توہین ہوتا دیکھ کر امریکہ کے سامنے براہ راست کھڑا ہو جائے, اور کسی طریقے سے جب وہ براہ راست کھڑا ہو امریکہ کے لیے بڑے قتل عام کا ایک بہانہ فراہم ہو سکے. یہ جانتے ہیں امریکنز کے اب تک کی شیعہ قیادت نے نہ امریکنز کو چھوڑا ہے نہ امریکنز کے براہ راست سامنے آئے ہیں. کبھی شیعہ قیادت نے کوشش نہیں کی کہ وہ اپنی عوام سے یہ کہیں کہ آپ امریکنز کے ساتھ فل کانٹیکٹ وار کریں. میں اس کو بہت دفعہ پہلے ڈیفائن کر چکا ہوں اور ایک دفعہ انتہائی تفصیل سے ڈیفائن کر چکا ہوں, لہٰذا اب اس کے اوپر بہت زیادہ بحث نہیں کروں گا کہ کانفلکٹ اور فل کانٹیکٹ وار کے اندر کیا فرق ہے. اس وقت جو قیادت چاہتی ہے عراق کے اندر وہ یہ کہ شیعہ امریکہ کو انوالو رکھے, انہیں ایک تھکا دینے والی جنگ کے اندر داخل کرے لیکن فل کانٹیکٹ وار سے گریز کرے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فل کانٹیکٹ وار عراقی شیعہ کی جلد خاتمے کا سبب بنے گا اور اس میں امریکہ کی جیت کا چانس بہت زیادہ ہے. یعنی اگر ایک فل کانٹیکٹ وار ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں امریکہ کے پاس میسو بمباری کی طاقت ہے, وہ بڑے پیمانے کے اوپر بمباری کر کے ممکن ہے ایک ایک دن میں 5,000 افراد کا خاتمہ کریں گے. شیعہ قیادت یہ نہیں چاہے گی, شیعہ قیادت یہ چاہے گی کہ امریکہ تھکا دینے والی جنگ کے اندر داخل ہو اور اس تھکا دینے والی جنگ کو اتنا تونا نہیں کیا جائے کہ امریکہ باہر نکلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ دیکھے. امریکہ کی خواہش یہ نہیں ہوگی, امریکہ چاہے گا کہ شیعہ میدان کے اندر آئے, ایسا میدان کے اندر آئے کہ اس کو چند حملوں کے اندر خاتمے کا امکان مل جائے. میرے خیال میں سامرہ کی جیسی حرکتیں ایک ہدف یہ رکھتی ہیں کہ شیعہ جذبات اتنے زیادہ مجروح ہوں کہ عراق کی شیعہ عوام اپنی قیادت کا ساتھ چھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑوں میں بڑھ جائے اور امریکہ کے سامنے آ جائے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایشو عراقی عوام کا اپنی قیادت کے اوپر اعتماد ہے. اب تک عراقی عوام نے اپنی قیادت کے اوپر اعتماد کیا ہے, انہوں نے اپنی قیادت کی بات کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. امریکہ یہ چاہے گا کہ عراقی قیادت اگر اسی طرح حکمت عملی سے چلے تو شیعہ عوام کے جذبات کو اتنا مجروح کیا جائے کہ شیعہ عوام اپنی قیادت کا ساتھ چھوڑ دیں اور میدان کے اندر کود پڑیں, ایسے میدان کے اندر کود پڑیں جس میں ان کو مارنا آسان ہو. جیسے کہ یہاں پر بہت دفعہ ایسا پیش آتا ہے پاکستان کے اندر, کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور کچھ لوگ عقل مند لوگ ایک خاص رائے حل دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ جذباتی لوگ جذبات میں آ کر کچھ اور کام انجام دے دیتے ہیں جس کے نتائج پھر سب کو بھگتنے پڑتے ہیں. امریکہ چاہے گا کہ عراقی عوام کے اندر اس قسم کی ایک جذباتیت آ جائے اور اس جذباتیت کے نتیجے میں پوری عراقی عوام کو ختم کرنے کا موقع فراہم ہو. اور اس کے ساتھ ایک تیسرا ہدف بھی ہے, بس پہلا ہدف شیعہ سنی جنگ کو آگ لگانا, دوسرا ہدف عراقی عوام اور قیادت کے رابطے کو ختم کر دینا, اور تیسرا ہدف دین کی اتنی توہین کرنا کہ دین کا احترام ختم ہو جائے. دین کی اتنی توہین کرنا کہ دین کا احترام ختم ہو جائے. اس معاملے میں حکمت عملی وہی ہے جو یزید ابن معاویہ جیسے لوگوں کی حکمت عملی تھی. ہم نے پہلے دوسرے مواقع کے اوپر یزید کی اس حکمت عملی کے بارے میں غور کیا ہے کہ جو سید الشہداء کی شہادت کے بعد پیش آیا, اور ہم نے اس موقع پر کئی دفعہ اس سوال کو آپ کے سامنے دہرایا ہے کہ کیوں یزید اور عمر ابن سعد و عبید اللہ ابن زیاد جیسے لوگ سید الشہداء کے اہل خانہ کو بازاروں کے اندر لے کر آئے. ان کا ایک مقصد تھا, مقصد یہ تھا. اسی طریقے سے یزید ابن معاویہ نے مسجد نبوی پر حملہ کروایا 63 ہجرہ کے آخر میں اور 64 ہجرہ کے شروع میں خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کروایا. مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد یہ تھا کہ اسلام کے مقدسات کی توہین کی جائے اور مسلمان یہ سوچے کہ خدا ہے ہی نہیں. اتنی مقدسات کی توہین ہو کہ دیندار کا اپنے دین پر سے اعتماد متزلزل ہو جائے. اب دیکھیے مسلمان کا ایک اعتماد ہے مسجد کے اوپر, تو کچھ چیزوں کو وہ سوچے گا کہ یہ مسجد ایسی ہے کہ اگر کسی نے اس پر حملہ کیا تو وہ نابود ہو جائے گا. اب حملہ کرنے والا حملہ کرے گا اور یہ بتائے گا دیکھو میں نے حملہ کیا میں نابود نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے مسجد کا احترام نہیں ہے. یہ وہ چیزیں جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں ہر روز ایسے واقعات بار بار پیش آئیں, ہر چند دن کے بعد ایسے واقعات پیش آئیں جس میں دیندار یہ سوچے میرے دین میں طاقت ہے یا نہیں ہے. یہ وہ امتحان ہے جس سے اس وقت کا مسلمان گزرے گا. ابھی تک جو کچھ ہوا ہے میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, مجھے عراق کے حالات صدر پہ نظر نہیں آ رہے. میں نے 15 دن پہلے بھی آپ کی خدمت میں اور اس سے پہلے بھی مقرر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, یہ حالات اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوں گے. یہ لوگ اپنی بھرپور کوشش کریں گے, امریکنز اپنی بھرپور کوشش کریں گے, کفر اور صہیونیت اپنی بھرپور کوشش کرے گی کہ مسلمانوں کا اپنے دین پر سے ایمان کم ہو جائے. اسی تسلسل میں سلمان رشدی کے واقعے کو دیکھنا پڑے گا. سلمان رشدی کا واقعہ برطانیہ میں پیش آیا ہے, سامرہ کا واقعہ عراق میں پیش آیا ہے. مثال کے طور پر رسول خدا کی توہین کرنے کے لیے جو کارٹونز بنائے گئے وہ کسی اور ملک کے اندر پیش آئے. لیکن ان تمام کے پیچھے لاجک ایک لاجک ہے, مسلمان کے جذبات کو اتنا مجروح کیا جائے کہ مسلمان اپنے دین پر سے اعتماد کھو بیٹھے. یہ دین کو ختم کرنے کی ایک اور سازش ہے. دین کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ دین کے ساتھ براہ راست جنگ کرنا, اس میں یہ ناکام ہو چکے ہیں. اگر عراق کے اندر مقاومت نہ ہوتی شیعوں کی طرف سے تو سامرہ کو تباہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی امریکنز یہ کہتے, اے عراقی شیعوں تم لوگ ہمارے سامنے تسلیم ہو جاؤ, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو, زمینہ تیار کرو, ہم تمہیں لانچنگ پیڈ بنا کر تمہارے ذریعے ایران پر حملہ کریں گے. اگر عراقی یہ سب کر لیتے تو وہ کہتے ہم تمہارے مقدس مقامات کا احترام کریں گے, پھر ہم کچھ نہیں کہیں گے. عراقیوں نے مقاومت دکھائی, انہوں نے امریکہ کی سازش کو قبول نہیں کیا, انہوں نے دین اسلام کی بنیادوں کو اپنے اندر محفوظ رکھا اور کفر کا مقابلہ کیا, لہذا یہ تمام مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. ایک اور آپ کی خدمت میں مسئلہ کرتا چلوں, وہ یہ کہ کفر کا اسلام کی توہین کرنا یہ خود اس کی بے بسی کی نشانی ہے. اس کے اوپر ضرور غور فرمائیے, اگر ان کے اندر طاقت ہوتی تو یہ ہماری گردنوں کو بھی نہیں چھوڑتے. اگر ان کے اندر طاقت ہوتی کہ یہ طاقت کے ذریعے ہمارے دین کو کچل سکتے ہوتے تو یہ بے احترامیاں کر کے نہیں کچلتے, یہ طاقت دکھا کے کچل دیتے. ان یہ جو آئے ہیں بے احترامیاں کر رہے ہیں, کارٹونز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ناولز لکھ رہے ہیں, ناول لکھنے والے کو ایوارڈ دے رہے ہیں, یہ خود اس بات کی نشانی ہے ان کے پاس مستقیم راستے ختم ہو چکے ہیں. یہ ان کی بے بسی کی نشانی ہے, یہ اپنی بے بسی میں آ کر اب مسلمان کو اس طرح سے اذیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسپیشلی جو انگلینڈ نے نائٹ ہوڈ کا لقب دیا اس مرتد اسلام کو, رسول خدا کی توہین کرنے والے کو, کئی مسائل ہیں یہاں پر انگلستان کی حکومت کو پوچھنا چاہیے. اے سلمان رشدی جیسا شخص آج مشہور ہوا ہے, 20 سال پہلے اس نے ناول لکھا ہے, کم از کم 10 سال تک انڈر گراؤنڈ رہا ہے. ایک الزام بس انگریز اداروں نے یہ لگایا, انہوں نے کہا کہ 1998 میں ایرانی حکومت نے ہم سے معاہدہ کیا ہے کہ اب وہ سلمان رشدی کو قتل نہیں کریں گے اور حکومتی سطح پر اس فتوے کی پابندی نہیں کریں گے. الحمدللہ رب العالمین, آج ہی جمعے کے خطبے کے اندر تقریر کرنے والے خطیب جمعہ نے تہران کے اندر دوبارہ اعلان کیا کہ ہرگز ایرانی حکومت اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. سلمان رشدی کا فتویٰ 20 سال گزر جانے کے باوجود 100% اپنی طاقت کے اوپر باقی ہے, 100% ویلڈ فتویٰ ہے, اور امام خمینی کی وفات سے بھی وہ فتویٰ ختم نہیں ہوگا. آج بھی نماز جمعہ تہران کے اندر خطیب جمعہ نے اس بات کا اعلان کیا. مسلمان غیرت مند ہے, الحمدللہ رب العالمین. مسلمان تمام تر مصیبتوں کے باوجود غیرت مند ہے, الحمدللہ. پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر ریئیکشن دکھایا گیا ہے. میں کم از کم اس کو دیکھ کر خوش ہوا کہ پاکستان کی حکومت نے جرأت کی اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے جرأت کی کہ اس نے قانون پاس کیا. اور بدبخت ہے سعودی جو اب بھی نہیں بولے, بدبخت ہے اردن جو اب بھی نہیں بولا ہے, بدبخت ہے حسنی مبارک جو اب بھی نہیں بولا ہے. یہ اپنی موت کے لیے اپنے گڈھے کھود رہے ہیں, یہ رسول اللہ کی عزت کے دفاع کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے, خدا ان کو ذلیل و خوار کر دے گا اس دنیا کے اندر. اور جو مسلمان رسول اللہ کی عزت کے لیے آگے بڑھے گا خدا اسے عزت دے گا. عزت اللہ رسول وللمؤمنین, عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. بس قابل قدر ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی تمام تر کوتاہیوں اور مشکلات کے باوجود قابل قدر ہے ان کا یہ عمل. اس کو ہم عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں, انہوں نے عزت کی راہ میں قدم اٹھایا ہے, اس کو ہم پسند کرتے ہیں. گرچہ ممکن ہے ان کی اپنی سیاسی مصلحتیں ہوں, ان کو بھی سیاسی مصلحتوں میں یہ مطلوب تھا کہ ہمارے ملک اس معاملے کے اندر کم نہ ہو, اس معاملے کے اندر اپنا نام دکھائے, الحمدللہ رب العالمین. انگلستان کیا چاہتا ہے؟ انگلستان چاہتا ہے مسلمانوں کے اعصاب کو کنٹرول کرے, مسلمانوں کے اعصاب کو چیک کرے. اور انگلستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ملکہ وکٹوریہ کی یا الزبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. ان کا کام یہ کام ہے مسلمانوں کے جذبات کو کچھ مدت گزر جانے کے بعد چیک کرتے رہیں, آیا مسلمان بے غیرتی قبول کرنے کو تیار ہے, آیا مسلمان بے حسی قبول کرنے کو تیار ہے؟ اگر بے حسی اور بغیرتی قبول کر سکتے ہوتے تو ایک نیا کیس آ چکا ہوتا. یہ کہ 20 سال پرانے کیس کو زندہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے نیا کیس لانے کی ہمت نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے نیا کیس لانے کی ہمت نہیں ہے. ابھی انہوں نے نیا کیس لا کر دیکھا ہے, انہوں نے کارڈونز کے ایشو کے اوپر نیا کیس بھیجا تھا اور اس نئے کیس کے خلاف لوگوں کے بھرپور رد عمل سے پہچان لیا ہے کہ ابھی یہ نیا کیس نہیں لا سکیں گے. ابھی یہ مجبور ہے کہ اس گڑے مردے کو دوبارہ اکھیڑے, اس سلمان رشدی کو دوبارہ استعمال کریں اور اس کے لقب کے ذریعے مسلمانوں کو کم عزت کرنے کی کوشش کریں. اور اگر اس پوری سازش کا جائزہ لیں تو یہ پوری دنیا کے اندر دین کے خاتمے کی سازش ہے. عیسائی خوش نہ ہو کہ شیطانی آیات رسول اللہ کے خلاف ہے. دیندار عیسائی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اگر مسلمان نہ ہوتے اور مسلمان رسول خدا کی عزت کے نام پر انبیاء کی عزت کا دفاع نہ کر رہے ہوتے تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ذلتیں آج عیسائی کر رہے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ کرتے. آج تو مسلمان نبی اکرم کی عزت کی خاطر میدان میں آتا ہے تو اس کو دیکھ کر خود بے حیا عیسائیوں کو بھی غیرت آئی کہ وہ رسول اللہ کے نام کی اس مقابلے میں حضرت عیسیٰ کے احترام کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں. اگر مسلمان رسول خدا کے نام کا دفاع نہ کرتے ہوتے تو جتنی بے غیرتی اور بے حیائی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ دکھا دی تھی اس کے اندر 10 گنا اور اضافہ ہوتا. جیسے سامرہ کے واقعے کے اندر ہم نے عرض کیا کہ یہ اہل سنت نہ سمجھیں کہ یہ معاملہ شیعوں کا معاملہ ہے. شاتم رسول کے معاملے میں بھی عرض کرنا چاہیں گے, غیر مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف مسلمان کا معاملہ ہے, یہ دین کا معاملہ ہے. اگر ایک نبی کی اس طرح سے توہین ہو اور لوگ خاموش بیٹھے رہے, باقی تمام انبیاء کا کام اس سے زیادہ جلدی ختم ہو چکا ہوگا. اور بدقسمتی سے یورپ ایسا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ کے تمام طرح احترامات کو پامال پہلے سے کیا جا چکا ہے. اب مسلمانوں کی باری تھی, سمجھ رہے تھے کہ جو کام انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ عیسائیوں کے درمیان میں کر لیا وہی کام وہ رسول اللہ خدا کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان بھی کر پائیں گے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ آخری موقع نہیں ہوگا, یہ اس کے بعد بھی اس کام کو کوشش کا انجام دیں گے. اور مسلمان کے لیے ضروری ہوگا کہ ہر موقع پر چاہے تکرار کرنی پڑے اس کے اوپر احتجاج کریں, ہر موقع پر احتجاج کریں. کیوں؟ ایک دفعہ خاموشی کا مطلب سازشوں میں ڈبل ہونے کا امکان ہے. ایک دفعہ خاموش ہو جائیے, اگلی دفعہ کام اس سے دگنا ہوگا. دوبارہ ایک جگہ بحث کر رہا تھا, جیسے پاکستان میں میڈیا کے ساتھ ہوا, پاکستان کی میڈیا کے اوپر اس وقت جو بے حیائی آ رہی ہے یہ بے حیائی آج سے چند سال پہلے نہیں تھی. ہم مسلمان خاموش رہے اور تدریجی بے حیائی دیکھتے رہے, اس کے بعد اس ذریعے کہ اپنا رد عمل دکھائے بھرپور طریقے سے. البتہ اس رد عمل دکھانے میں اگر مسلمان مسلمان ہی کے اوپر تشدد دکھائے تو یہ ایک اور سازش ہوگی, یہ ایک اور منفی پوائنٹ ہوگا. اگر مسلمان کراچی کے اندر مظاہرہ کر رہا ہے اور کراچی ہی کے اندر رہنے والے مسلمان اس مظاہرے کی زد میں مارے جاتے ہیں یا املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, تو سوال یہ کہ اس نقصان جانی اور مالی سے عیسائیوں کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا, کفر کو کیا فائدہ اور نقصان ہوگا, جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے انہیں کیا فائدہ اور نقصان ہوگا. ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں احتجاج ہونا چاہیے لیکن نہ ایسا تشدد جس میں کوئی مسلمانوں کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہو جائے. احتجاج ہونا چاہیے لیکن اتنا عقل مندی کا احتجاج ہونا چاہیے کہ دشمن اس کو مدرک نہ بنائے ہمارے تشدد پسند ہونے کا. آپ نے پچھلے سال کے واقعات میں دیکھا کہ جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو مسلمانوں کی صفوں کے اندر کچھ سازشی گھس آئے, انہوں نے مسلمانوں کے احتجاج کو پرتشدد بنا دیا, اور جب وہ پرتشدد ہو گیا تو پورے مسلمانوں کو اس طرح کر کے دکھایا گیا کہ یہ مسلمان اپنے رسول کے نام کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں آئے اور اپنے رسول کے اور ماننے والوں کو مار دیا. مسلمانوں کو بے عقل دکھایا, مسلمانوں کو پرتشدد دکھایا. یہ کام ان کے جاسوسوں نے کیا ہے, یہ کام ان کے افراد نے اندر گھس کر انجام دیا. بس مسلمان کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا, جس کو میں کہتا ہوں ایک دو دھاری تلوار ہے یہ. ایک طرف سے چاہیں گے مسلمان بے غیرت ہو, اگر با غیرت ہے اور احتجاج پر آئے تو تشدد کا نشانہ بن جائے تاکہ بعد میں متشدد کہلائے, بے عقل کہلائے, اپنی ہی جان کا دشمن کہلائے. مسلمان کو احتجاج بھی کرنا ہوگا اور اس احتجاج کو ایسے پیرامیٹرز کے ذریعے سے انجام دینا ہوگا جن کے اندر مسلمان کی عزت کے اوپر حرف نہ آئے مسلمان کی اقلیت کے اوپر کوئی حق نہ آئے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور ایک بار پھر پتا چلوں کہ یہ مسائل یہاں پہ ختم نہیں ہوں گے, نہ عراق کا معاملہ ختم ہوگا, نہ سلمان رشدی کی جیسے کیسز ختم ہوں گے. صرف باخبر مسلمان چاہیے, باحیا مسلمان چاہیے, باعمل مسلمان چاہیے, ایک جملے میں ذمہ دار مسلمان چاہیے. ایسا مسلمان چاہیے جو اپنی گھریلو زندگی کے اندر اپنی انفرادی زندگی میں مگن نہ ہو, حالات کے اوپر غور کرے. جیسے رسول خدا کا یہ فرمان جو آپ کے سامنے موجود ہے, من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم, جو مسلمانوں کے امور کا خیال نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے. ایسا ذمہ دار مسلمان چاہیے جس کے اندر بصیرت ہو, واقعات کو سمجھتا ہو, واقعات کے اوپر رد عمل دکھانا چاہتا ہو. خدا ممتاز ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس سے پہلے کہ ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں, میں چاہوں گا کہ ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص, مرجع مرحوم آیت اللہ العظمیٰ فاضل النکرانی اور ان تمام لوگوں کے لیے جو سانحہ عراق کے اندر شہید ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد فرمائے عراق لبنان فلسطین تمام طرف ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی ہے. ہم لوگ یہاں پاکستان میں کیا کر سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ فضا جس کو آپ گھٹن کا نام دے رہے ہیں ہمارے خیال میں گرچہ ظاہری طور پر بہت تکلیف دہ ہے لیکن اپنے باطن کے اندر ایک پیغام رکھتی ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ مسلمان مقابلہ کرنا چاہتا ہے. میں نے عرض کیا سانحہ سامرہ صرف ایک وجہ سے ہوا ہے, چونکہ عراق مقاومت دکھا رہا ہے. محمود عباس نے حماس کی گورنمنٹ کو ختم کیا ہے, اس کا صرف ایک وجہ ہے, حماس مقاومت دکھاتی ہے. اسرائیل نے حزب اللہ کے اوپر حملہ کیا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں حزب اللہ کے اندر مقاومت ہے. ایک بات اچھی نظر آتی ہے, مسلمان مقاوم بن رہا ہے, مسلمان اپنی لاپرواہی کے دور کو ختم کر رہا ہے, مسلمان آگاہ ہو رہا ہے. اور میں ایک لحاظ سے شکریہ ادا کروں گا انگلستان کی گورنمنٹ کا, اگر یہ احمق اور بے وقوف ایسی حرکتیں نہ کرتے تو شاید مسلمان بے خبر ہو جاتا. ان احمقوں کی ان حرکتوں کے نتیجے میں مسلمان کو باخبر ہونے کا موقع ملتا ہے. گرچہ اپنے طور پہ سازشیں کرتے ہیں, اپنی سازشیں کرنے کے بعد مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جتنا رشدی کے واقعے نے مسلمان کو ایک دوسرے سے نزدیک کیا اتنا کسی واقعے نے نزدیک نہیں کیا. برطانیہ کے ماحول کے اندر جہاں پر بہت کم رابطہ اہل سنت اہل شیعہ کے درمیان تھا, رشدی کے معاملے کے اوپر اتنی مشترکہ کارروائیاں انجام پائیں جو کسی موقع کے اوپر انجام نہیں پائیں تھیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو خدا ممتاز نے ارشاد فرمایا مکر اللہ خیر الماکرین, یہ اپنا مکر و فریب کرتے ہیں, خدا اپنی تدبیر کرتا ہے اور بہترین تدبیر کرنے والا خدا ہے. یہ تمام مکر و فریب کر لیں, یہ حماس کی گورنمنٹ کا خاتمہ کر لیں, یہ رشدی کو نائٹ ہوڈ کا لقب دے دیں, یہ سامرہ کے اندر بم دھماکے کر لیں, یہ تمام کام کر لیں, ایک بات کو ختم نہیں کر پا رہے کہ مسلمان بیدار ہو رہا ہے, مسلمان مقاومت اختیار کر رہا ہے, مسلمان ان کے مقابلے کے اوپر میدان میں آیا ہوا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک اچھا پیغام ہے. انشاءاللہ شاء اللہ مسلمانوں کی اس مقاومت کو دائم قائم رکھے. لکھا ہے وائی ڈو شیا اونلی پروٹیکٹ آن اینی اگریشن ڈن آن شیعت اور شیا ہولی پلیسز ایون دو رہبر اینڈ مراج آر انسسٹنگ آن یونٹی امنگ سنی اینڈ شیعہ. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں ابھی اس کے اوپر بات ہوئی, سلمان رشدی جیسے معاملے کے اوپر ممکن تھا کسی کے ذہن میں آئے شیعہ حرکت نہیں کرے گا کیونکہ شیعہ کے آئمہ کا معاملہ نہیں ہے, اور وہ چاہتے ہیں شیعہ ایسا سوچے. میں کیا خدمت میں آپ کی عرض کروں, کہنے کی اجازت, یعنی میں سوچتا ہوں مجھے کہنا چاہیے جو ٹی وی کے اوپر آنے والے عامر لیاقت صاحب, ایک موقع میں بات ہوتی ہے کہ ایک شیعہ آیا سعودی عرب کی مخالفت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو کہتے ہیں وہ ضرور مخالفت سے گریز کرے گا. شیعہ چاہے گا, ایرانی حکومت چاہے گی کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ مدینہ کے اندر بی بی سیدہ کی قبر کو ڈھونڈنا چاہے گا, اس خاطر چاہے گا سعودی عرب سے تعلقات اچھے رہیں. میں کہا عامر صاحب بہت احمقانہ بات کہی آپ نے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہے گا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ مسجد نبوی میں رسول خدا کے روزے کو ڈھونڈنا چاہے گا, آپ نے کہا کہ شیعہ صرف بی بی سیدہ کے روزے کو ڈھونڈنا چاہے گا. کیا شیعہ حج نہیں کرتا ہے؟ کیا شیعہ رسول خدا کی عظمت کا قائل نہیں ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں مینٹیلٹی یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, مینٹیلٹی یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایشو شیعہ ایشو نہیں ہے. جیسے سلمان رشدی کے معاملے پر کہیں گے, ٹھیک ہے یہ معاملہ نہیں ہے, آپ جائیے آپ اپنے جلوس اس اور عزاداری کو دیکھیے, یہ رسول خدا کا معاملہ ہے. کوئی پوچھے کہ اگر یہ شیعہ کا معاملہ نہیں ہے تو کیا کسی کافر کا معاملہ ہے؟ شیعہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دفاع نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ شیعہ اگر قرآن کریم کا دفاع نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ ان کی کوشش یہی ہے کہ شیعہ اس جگہ پر پہنچ جائیں کہ وہ صرف اپنے خاص حلقوں کے اندر محدود رہیں اور اسلام کی مصلحتوں سے دور ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین اب یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوتی. باخبر لوگ شیعہ قوم کی قیادت کے اوپر مسلسل آگہی کے ساتھ بیداری کا عمل انجام دے رہے ہیں. کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے باخبر لوگ آگاہ کرتے ہیں, مورچہ تقریب کی طرف سے ہو, رہبر معظم کی طرف سے ہو, مسلسل مسلمان کو شیعہ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے دیکھنے کا طریقہ کار کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. تو ہمارے خیال میں دشمن کی اس سازش کا فی الحال موقع نہیں رہے گا. ہاں ممکن ہے ان کا اشارہ پاکستان میں موجود بعض لوگوں کی طرف ہو کہ بعض لوگ اس معاملے پر توجہ نہیں دیتے, تو آگہی آتے آتے دیر لگتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شیعہ طرز فکر کے اندر ممکن ہے کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہوں, لیکن وہ غلط فہمیاں بھی دور ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. اس فکر دینے کے عمل کے نتیجے میں لوگ آگاہ ہو رہے ہیں. لیکن ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ اللہ شاعر اللہ کی عبادت کرتا ہے, مثلا عام الفیل والا واقعہ, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں کعبہ بھی ویران ہوا اور اب سامرہ, آخر کیا مصلحت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ, اس اعتبار سے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو سمجھنا بہت اہم ہے. قانون کیا قانون ہے؟ جس طرح مثلا ہم اور آپ سائنس کے اندر مثال دیتے ہیں کہ بھائی گریویٹی ہے زمین کے اندر, لیکن اگر آپ کچھ ٹرکس استعمال کریں تو آپ زمین کی گریویٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. خدا کا قانون ہے کہ وہ اپنے کعبہ کی حفاظت کرے گا, کن لوگوں کے مقابلے میں؟ آل سعود کے مقابلے میں بھی کرے گا. جو دشمن کعبہ کے نزدیک آئے مر جائے گا, آئے جو کوئی قانون ہے؟ قانون یہ نہیں ہے. جو خانہ کعبہ کو ختم کرنے کی نیت سے آئے گا وہ مارا جائے گا, وہ نہیں بچے گا. ہاں ایک دشمن آتا ہے خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑا ہو جاتا ہے, دشمنی کا اظہار کرتا ہے, اس بات سے خانہ کعبہ اسے تباہ نہیں کرے گا. قانون یہ ہے جو آئے گا خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش میں اس کو خدا نے متعلق زندہ نہیں چھوڑے گا. جہاں تک معاملہ دوسرے مقامات مقدسہ کا ہے, کیا پروردگار عالم نے کہیں قانون اعلان کیا ہے کہ میں تمام مسجدوں کا دفاع خود کروں گا؟ تو سوال یہ ہے کہ مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیا مسلمان کو خدا متعالیٰ غیر ذمہ دار قوم بنانا چاہتا ہے کہ مسلمان سے کہے تمہیں کوئی ذمہ داری نہیں ہے, سارے قوانین کا دفاع میں خود کروں گا؟ عزت ہماری عزت ہے, غیرت ہماری غیرت ہونی چاہیے. اگر جنت البقیع کے اندر قبریں مسمار ہوئی بھی ہیں, یہ مسلمان کی غیرت کو للکار رہی ہیں. خدا متعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ دشمنوں کو نیست و نابود کرے, لیکن کیا مسلمان کی غیرت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا خدا متعالیٰ نے مسلمان کو یہ وعدہ دیا کہ تم کچھ نہ کرو اور میں فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا؟ خدا متعالیٰ جنگ بدر کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ خدا متعالیٰ نے 5,000 فرشتے تمہاری نصرت کے لیے بھیجے, لیکن ایک قانون کے تحت فرماتا ہے اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ كثيرا لعلكم تفلحون. اگر تم کسی گروہ کے مقابلے میں پہنچ جاؤ تو ثابت قدم ہو جاؤ, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, شاید خدا تمہیں کامیاب کرے گا. یہ قانون الہی ہے. سامرہ کا دفاع ہم نے کرنا ہے, بالکل ایسی جیسے کوئی کہے کربلا کے اندر خدا نے سید الشہداء کا دفاع کیوں نہیں کیا. سید الشہداء نے کمال حاصل کیا اس شہادت کے ذریعے سے. جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا انہوں نے کمال حاصل کیا اپنی وفاداری کے ذریعے سے. اور جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا وہ اپنے امتحان میں ناکام ہوئے، ان کو اس امتحان میں ناکامی کی سزا ملے گی، اور سزا ملی اور سالوں تک ذلیل ہونا پڑا. یہ وہ قانون ہے جو پروردگار کا قانون ہے. وہ مسلمان کو کہتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دو، اگر تم نے خدا کے مقامات کے دفاع کے لیے جان دی خدا تمہیں نصرت دے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے وہ تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کی نصرت نہیں کرو گے وہ تمہاری نصرت نہیں کرے گا، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے. یہ وہ چیز ہے کہ جو حجاز کی زمین پر پیش آئی. مسلمان نے اللہ کے نعروں کا دفاع نہیں کیا، اللہ کے دین کی نصرت نہیں کی، اللہ نے ان کی نصرت نہیں کی، نتیجہ یہ کہ وہ وہابیت کے نام پر قابض ہو گئے. آج عراق کا میدان ہے. مسلمان اپنی عزت کا دفاع نہیں کریں گے، ان کو بے عزتی اٹھانی پڑے گی. خدا تعالیٰ نے بے عمل مسلمانوں کی نصرت کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے وہ تمہاری نصرت کرے گا. لکھا ہے آج کل حزب اللہ کی کیا حکمت عملی ہے لبنان کے ان پیچیدہ دور میں. لبنان اور اس کے ساتھ شام، یہ دونوں اس وقت امریکہ کی پالیسی میں ایک ایسے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں جس کا مقدماتی کردار ہے. میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، امریکہ ایران پر مضبوط حملے سے پہلے لبنان کو کمزور دیکھنا چاہے گا، حزب اللہ کا خاتمہ دیکھنا چاہے گا، یا حزب اللہ کو اپنے کنٹرول میں دیکھنا چاہے گا. وہ اس مقدماتی کام کو انجام دینے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پھر ایک اینٹی سیرین ایم پی قتل ہوا، ممبر پارلیمنٹ قتل ہوا، اور اس کا سارا الزام سیریا کے اوپر ڈالا گیا، اور اسی طریقے سے حزب اللہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. تو وہ وہاں پر مقدمات کو تشکیل دے رہے ہیں، اور وہ جو فتح الاسلام کا معاملہ ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. حزب اللہ اپنی عوامی پوزیشن کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. حزب اللہ چاہتی ہے کہ عوام کے اندر جو ان کا اثر رسوخ مقاومت کے ذریعے سے بنا ہے وہ اثر رسوخ باقی رہے. لبنانی عوام ان حقائق کو سمجھے، لبنانی عوام امریکہ کی اسٹریٹجی کو سمجھے، صہیونیت کی اسٹریٹجی کو سمجھے. اور ابھی تک الحمد للہ رب العالمین حزب اللہ کو کسی محاذ پر سیاسی یا فوجی شکست نہیں ہوئی ہے، الحمد للہ رب العالمین. دیکھا اس وقت ہمیں کفر سے زیادہ خطرہ ہے یا منافقت اور مصلحت پسندوں سے؟ دونوں برابر ہیں، چونکہ کفر مصلحت پسندوں کا ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہے، یعنی اس مصلحت پسندوں سے جو مسلمان ہیں ہی نہیں، مسلمانوں کے نقاب میں مسلمان بن کر بیٹھے ہیں. کفر ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے. مثلا آپ نے کہا رسول خدا کے دور میں جب عیسائیوں اور یہودیوں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ کو نہیں ہرا پائے تو انہوں نے بنی امیہ کا سہارا لیا. کفر یہ کام کرتا ہے. آج کفر نے دیکھا کہ وہ نہیں ہرا پایا تو انہوں نے القاعدہ کے نام کا سہارا لے لیا، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش کی، اور اس کے بعد عربوں کو مصلحت پسندی کا نام دے کر خاموش کرنے کی کوشش کی. عرب لذت پسند ہیں، حتیٰ نہ مصلحت پسندی نہیں ہے، عرب لذت پسندی سے دو چار ہوئے ہیں. ان کے اندر حتیٰ مصلحت پسندی نہیں ہے، یعنی حتیٰ ان کے اندر اتنی عقل نہیں آ رہی ہے کہ وہ اپنی مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہ پھر وہ مصلحتوں کے نام پر خاموش رہتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دور عربوں کے اوپر ہے، اور خدا نے متعال آنے والے حوادث کے ذریعے یقیناً وہ وقت لائے گا جب ان کی لذت پسندی کا دور ٹوٹے گا، اور اس لذت پسندی کے دور کے ٹوٹنے کے بعد ان کے عقل و حواس جو ہیں وہ کام کرنا شروع کریں گے. شیعہ کے نظام میں اگر ایک حاکم، فقیہ کی بات نہیں ہو رہی، حاکم کی بات ہو رہی، حاکم اگر ایک فتویٰ دے دے تمام مراجع مجتہدین اس فتویٰ نہیں دے حکم دے، حاکم حکم دے تمام مراجع اور مجتہدین اس حکم کا احترام کرتے ہیں، تمام مراجع اور مجتہدین اس حکم کا احترام کرتے ہیں. لہذا آنا یا نہ آنا اس سلسلے میں مؤثر نہیں ہے، آنا یا نہ آنے سے کوئی انجام نہیں پاتا. ہاں اگر خدا نہ کرے ایسا ہوتا کہ عراق کے اندر مرجعیت کی طرف سے اس کے خلاف فتویٰ آتا تب ایک علیحدہ معاملہ تھا، لیکن میں نے عرض کیا یہ شیعہ کا نظام نہیں ہے. شیعہ کا نظام یہ ہے اگر ایک مجتہد حاکم ہونے کے عنوان سے حکم صادر کرے اس حکم کی پیروی سب پر واجب آتی ہے، اور یہ معاملہ بلا کسی شک و تردید کے حکم کے اندر داخل تھا، لہذا تمام لوگوں نے اس کی پیروی کی، تمام لوگوں نے اس کو انڈورس کیا اور اس کی تائید کی. البتہ یہ بات درج کرتا چلوں شاید یہ دیکھنے کا انداز مناسب بھی نہیں ہے، شاید یہ سوال کرنے والے کا سوال بھی مناسب نہیں ہے. ہرگز یہ نہ سوچ پائیے گا کہ ہم اتنے کم تجربے کار ثابت ہوں گے. سلمان رشدی کی کتاب کا نام, کچھ عنوانات یا نکات اس کتاب کے بارے میں کہ یہ کتاب کہاں ملے گی. میں 20 سال پہلے جب اس کتاب کو لکھا گیا تھا تو اس کی کچھ پیجز کو پڑھا تھا, اور اس کے بعد سے ظاہر کوئی ضرورت پیش نہیں آئی, اور نہ میں نے اس کو بعد میں کہیں پہ دیکھا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اس کتاب کو پڑھنے کا چندہ فائدہ ہوگا. یہ دونوں سوال ایک ہی صاحب کی طرف سے. تین امریکی وزراء کی بیک وقت پاکستان آمد کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, پاکستان کی سیاسی ہنڈیا ابلنے کے نزدیک تھی. اس ہنڈیا میں ایک پنکچر کیا گیا ہے تاکہ ابال مکمل نہ آئے, اور اس کے ابال کو کچھ دیر کے لیے روکا گیا ہے. میرے خیال میں امریکہ ویٹ اینڈ سی کر رہا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ مشرف کو ایک موقع دے, اور دینے کے بعد یہ دیکھے کہ مشرف اس کی تمام مصلحتوں کو پورا کریں گے یا نہیں کریں گے. میرے خیال میں مشرف کو ٹائم مل گیا ہے, میرے خیال میں موجودہ حکومت کو ٹائم آؤٹ مل گیا ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو, ہم نے اس سے پہلے ایک پروگرام کے اندر آپ کی خدمت میں تفصیل سے سلسلے میں عرض کیا تھا, اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگلے 2 ہفتے انتہائی اہم ہوں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ حوادث نارمی کی طرف گئے یا سکون کی طرف گئے. آپ نے دیکھا کہ حوادث سکون کی طرف گئے, اس کا مطلب ہے کہ ہم جو آپ سے عرض کر رہے تھے کہ شاید معاملہ طے ہو چکا ہے, اور کم از کم 1 سال کا وقت مشرف کو ملا ہوگا. میرا اپنے خیال ہے کہ ایسا ہو گیا ہے, اور ویسے مشرف کو کم از کم 1 سال کا وقت اور ملا ہوگا. البتہ کچھ اشارے امریکہ کی طرف سے 2 طرفہ اشارے ہیں, کچھ اشارے 2 طرفہ ہیں, کچھ اشارے اسٹریٹ فارورڈ ہیں. 2 طرفہ اشاروں کا مطلب یہ کہ وہ مشرف صاحب کو ابھی بھی تلوار کی نوک پہ رکھنا چاہتے ہیں, یعنی وہ نہیں چاہتے کہ مشرف اس بات کو احساس کریں کہ اب ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. تو یعنی وہ مشرف صاحب کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو وقت دیا ہے, لیکن اگر آپ نے پھر دوبارہ کوئی گڑبڑ کی تو ہم آپ سے وقت لینے کی کوشش بھی کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ وہ پریزیڈنٹ مشرف کو چاہیں گے کہ وہ اپنے اقتدار کے معاملے میں ہمیشہ امریکہ کے محتاج رہیں. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, امریکہ کی بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی ملک کا کوئی حاکم مضبوط نہ ہو, اتنا مضبوط نہ ہو کہ امریکہ کے چنگل سے باہر نکلے. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے حکمران ابھی بھی امریکہ کی حمایت حاصل کرنے کو اپنی مضبوطی سمجھتے ہیں, اور اس معاملے میں اتنے بے حیا ہیں کہ کہتے ہیں کہ خدا پتہ نہیں فلا اور امریکہ ہمارے ساتھ ہے. یہ خدا آرمی اور امریکہ ہمارے ساتھ ہے, یہ اس بے حیائی کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتے ہیں. یہ ان کے سیاسی طور پر مفلوج ہونے کی علامت ہے, یہ ان کے سیاسی طور پر یتیم اور فقیر اور مسکین ہونے کی علامت ہے. ان کو سیاست کی الف بے نہیں معلوم, یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے منہ سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری ساری طاقت امریکہ سے حاصل ہو رہی ہے. کاش ان کو پتا ہوتا کہ یہ اگر اپنی عوام کے دل جیت لیتے اور عوام ان کا ساتھ دیتے تو ان کو جو طاقت ملتی وہ 10 گنا زیادہ تھی. کہا ہے کہ میڈیا پر اوریانیت بہت بڑھ گئی ہے, تو کیا اب پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے یا ابھی بھی وقت ہے, اور اگر وقت ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو احساس کریں کہ یہ ایک ایشو ہے, یہ ایک پرابلم ہے, اس کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے. ہم میں سے بہت کم لوگ اس بات کی اہمیت کو سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یوں ہے, ہم ایک دیندار طبقہ ہے, ٹھیک ہے ٹی وی کے اوپر بے دینیت آ رہی ہے, وہ جانیت آ رہی ہے, ہمیں اس سے کیا. دیندار طبقہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے. نتیجہ یہ کہ اگر آج بھی آپ کسی جگہ کے اوپر لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ٹی وی پر آنے والی اوریانیت کے خلاف جمع ہو, اپنے غم و غصے کا اظہار کرے, ادھر بہت کم لوگوں کو اس کے اندر دلچسپی لیتا پائیں گے. اس کا مطلب اس پرابلم کو اپنی پرابلم نہیں سمجھ رہے, اس ایشو کو اتنا زیادہ اہم نہیں سمجھ رہے, جبکہ یہ معاملہ ہماری نسلوں کا معاملہ ہے, ہماری نسلوں کی تربیت کا معاملہ ہے. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہوگا کہ اس معاملے کی اہمیت کو سمجھا جائے. دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر کچھ حکمت عملیاں تیار کی جائے کہ پہلے مرحلے میں یہ کام انجام پائے, دوسرے مرحلے میں یہ کام انجام پائے, لوگوں کے ذہن تیار ہو, اور پھر تیسرے مرحلے میں کوئی اور کام انجام پائے. بدقسمتی سے لوگ چونکہ اس کو اہمیت نہیں دے رہے تو اس کی تمام منصوبہ بندی کے اوپر بھی کوئی غور نہیں کر رہا. اس جگہ پر پہنچ کر ہمیں بہت زیادہ احساس ہوتا ہے, کاش ہمارے پاس کچھ ادارے ایسے ادارے ہوتے کہ جو ہمارے لیے پالیسی ایشوز کو حل کر رہے ہوتے، جو ہمارے لیے کوئی پالیسیز بنا رہے ہوتے، ایشوز کو ڈیل کرنے کی ہمیں ایک حکمت عملی دے رہے ہوتے. بنیں گے یہ، لیکن کچھ وقت لینے کے بعد. لکھا ہے، برا نہیں کہ میں پڑھ ڈالوں، لکھا ہے عالم دین خود پروٹیسٹ کی باتیں تو کرتا ہے لیکن خود کبھی بھی نہیں آتا. پروٹیسٹ کے اچھا پتہ نہیں آئی گیا، پروٹیسٹ واقعے میں دیکھ لیجئے کتنے عالم دین آتے ہیں. دو تین مسائل ہیں اس سلسلے کے اندر. پہلا معاملہ یہ ہے کہ جس کو ہماری عوام، عام پبلک عالم دین کہتی ہے، آیا اس سے توقع رکھیں؟ مثلا جو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے دین کو اس کی جامعیت کے اندر نہیں دیکھا ہے، آیا ان سے اعتراف کریں کہ مظاہرے میں آئیں؟ یعنی ان سے انتظار ہے کہ مظاہرے میں آئیں گے. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم دین کو صرف 2 مہینے کے لیے دیکھتے ہیں، ان سے توقع نہ کریں کہ وہ اس سے نکل کر پھر مظاہرے میں بھی آئیں گے. اصل ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ ان کی دنیا 2 مہینے کے لیے چمکتی ہے، دین کی دنیا، اور باقی 10 مہینے سوائے ان کی نفسانی لذت پرستیوں کے اور کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں ہوتی. کیا توقع کریں ان سے؟ واپس لوگ موجود ہیں، 2 مہینے باہر آتے ہیں، بس 2 مہینے باہر آتے ہیں، اپنا کام انجام دیتے ہیں، 10 مہینے اپنی نفسانی خواہشات کی ارضا کرتے ہیں، ان سے توقع کریں؟ یہ مشکل ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر. بس پاکستانی سوسائٹی باخبر ہونے میں دیر لگائے گی، آہستہ آہستہ باخبر ہوگی. جتنا یہ باخبر ہوتی چلی جائے گی، اس قسم کے نام نہاد دینداروں کی زمین جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی، اور باعمل لوگوں کے لیے موقع فراہم ہوگا، اور باعمل لوگ اپنے آپ کو ثابت کر لیں گے. چاہے کچھ بھی ہو، صرف وقت گزرنے کی دیر ہے، وقت گزرے گا، باعمل لوگ اپنے کام کو انجام دیں گے، افراد باخبر ہوں گے، اور اس باخبر ہونے کے بعد اس قسم کے لوگوں کے لیے زمینہ اختتام پذیر ہوتا چلا جائے گا. جس طرح فلسطین کے اندر حماس کے ساتھ جو کچھ ہوا، یعنی لکھا ہے جو کچھ برا ہوا، یعنی جمہوریت کی بنیاد پر فلسطین میں حکومت چلا رہے تھے، بلاخر وہی حکومت ان کو مشکل پڑی کہ ایسی صورتحال پاکستان میں بھی تو نہیں ہو رہا. پاکستان میں کوئی ایسی دیندار پارٹی نہیں ہے کہ جو پاکستان کی سیاست میں اس مقام پر پہنچ گئی جیسے حماس فلسطین کے اندر پہنچ گئے تھے. اور اگر آپ پاکستان کی موجودہ نام نہاد سیاسی پارٹیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ حماس ہے پاکستان کی کہ جو اقتدار تک پہنچ گئی ہے، تو بدقسمتی سے کبھی اس نے اپنے اندر ایسا کوئی عنصر دکھایا نہیں ہے. پاکستان کا اس وقت کا ریلیجیس پولیٹیکل اسفیئر سارا کا سارا پاکستان کے اندرونی ہاتھوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. پاکستان کا موجودہ سیاسی مذہبی نظام پاکستان کے اندرونی سیاسی طاقتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی عادت رکھتا ہے. در حقیقت یہ اسی اندرونی طاقت کے مفادات کو ہمیشہ پورا کر رہا ہوتا ہے. لہذا کم از کم اس پولیٹیکل ریلیجیس پاور کو آپ حماس سے مشابہ قرار نہ دیں. لکھا ہے اتحاد بین المسلمین کے نام پر یزیدی فکر سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ اگر ہوتا تو سید الشہداء ملاتے، اگر ہو سکتا ہوتا تو سید الشہداء ملاتے. لکھا ہے قول معصوم، ایک نماز کو کم اہمیت دینے والا اتنا مجرم نہیں جتنا دین حق کو بدنام کرنے والا ہے. ہمارے ملک میں بھی ایک شیطانی نمائندہ موجود ہے جس نے گمراہ کن کتاب فلاں فلاں لکھی ہے، جس کا مقصد محض علماء حق اور مرجعیت کی تضعیف اور اخباریت کی تبلیغ کے سوا کچھ نہیں. سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف ہم کیسے اٹھ کھڑے ہوں کہ ان جیسے شہرت کی بھوکوں کو اپنے مقاصد میں ناکام کر دیں. لوگوں کو باخبر کر کے، آپ جتنا زیادہ شیعہ کے خلاف ہونے والی سازشوں سے لوگوں کو باخبر کریں گے، اتنا ان سازشوں کے آگے بڑھنے کا امکان رکے گا. لوگوں کا باخبر ہونا موقع بنے گا کہ لوگ جرات دکھائیں گے، لوگوں کا باخبر ہونا موقع بنے گا کہ ان جیسے سازشی لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کا امکان ختم ہوتا چلا جائے گا. اور بعض جگہیں ایسی ہوں گی جہاں کچھ لوگوں کو میدان میں آنا پڑے گا، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ مثلا جیسے بھائی کے معاملہ، یہ انتہائی چھوٹی سطح کے اوپر معاملہ ہے کہ رضویہ کے اندر ایک موقع کے اوپر آئمہ کی ولادت کے موقع پر گانا بجانے کی محفل ہوئی. اس موقع پر چند باہیا اہل بیت کے ماننے والے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام ہرگز نہیں ہونے دیں گے کہ ایک گلوکارہ جو بدنام ہے اس معاملے کے اندر وہ آئے اور خاندان اہل بیت کی ولادت کے موقع کے اوپر ایک جشن کرے. الحمدللہ مؤثر ثابت ہوا. جو گروہ یہ کام کر رہا تھا اس نے توبہ کی اس کام سے, اس کام کو ختم کیا گیا, اور اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معتقد شعرا کے ذریعے سے ایک مقاصدے کا پروگرام انجام پایا. تو بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں میدان عمل میں آنا پڑتا ہے, اور شاعری کے ساتھ فکر کے ساتھ مفید مؤثر اور عقل مند لوگوں کی رہبری کے اندر رہتے ہوئے. یہ کام اکا دکا اور آئسولیشن میں انجام دینے والے نہیں ہیں, لوگوں کے ذریعے سے مل کر اور چند باخر لوگوں کی رہبری میں انجام دینے کے قابل کام ہے. آپ تشریف آوری کا انتہائی شکریہ. میں ایک بار پھر ان تمام برادران کا انتہائی شکر گزار ہوں الحمدللہ جنہوں نے ان تمام پروگرامز کے لیے کاوشیں کی ہیں, کوششیں کی ہیں, اور تقریباً سکون سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام اپنے نیچرل ٹرینڈ کو فالو کر رہا ہے, اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو رہے ہیں, اور ہم اس کے اثرات پورے دو ہفتے کے دوران مسلسل دیکھتے ہیں, اور ہمارے دوست احباب جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. تو ہمت اور بڑھتی ہے کہ ان شاء اللہ خدا منتال ہمیں اس سے بہتر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان دونوں ان برادران کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کی مزید ترقی کے لیے اور اب اپنی صحت و سلامتی کے لیے باوجود بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد.